أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ربنا زدنا إيمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے جوڑے کے بعد قرآن حکیم میں آخر تک تمام سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. ان میں کوئی سورت علیحدہ انفرادی مزاج کی حامل نہیں. سورت المرسلات اور سورت النبا ہم تفصیلا دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کتنی مشابہت ہے اور جوڑے ہونے کی نسبت کس درجے بتمام و کمال موجود ہے. اگلا جوڑا ہے یہ سورت النازعات اور سورہ عبس پر مشتمل ہے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں مسلسل تین جوڑے اس طرح کے آئے ہیں کہ ہر جوڑے کی پہلی سورت کا آغاز قسموں سے ہوا ہے، لیکن ہر جوڑے کی دوسری سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے، بغیر قسموں کے ہو گیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ کا آغاز قسموں سے ہوا. سورت الدہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کوئی تمہید نہیں، کوئی قسمیں نہیں. پھر سورہ مرسلات آئی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. قسمیں ہیں، بلکہ چھ آیات مشتمل ہے قسموں پر. اس کے بعد سورۃ النبا آئی، براہ راست بات شروع ہو گئی. اما يتسالون عن النبا العظیم الذي هم فيه مختلفون. اب یہ تیسرا جوڑا ہے اسی مزاج کا. یہ سورت النازعات کے آغاز میں یہ پانچ آیات قسموں پر مشتمل ہیں، اور پھر عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. اس کے بعد جو جوڑا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے دونوں میں تمہیدی آیات جو ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. یہ جو جوڑا ہے سورہ نازعات اور سورہ عبس کا، اس میں کون سی چیزیں مشابہت کی ہیں اور کون سا ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو جوڑے ہونے کی نسبت کے اندر بہرحال موجود ہوتا ہے، تو اگرچہ تفصیلا جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں اپنے اپنی جگہ پر زیر بحث آ جائیں گی، لیکن اس وقت نوٹ کر لیجئے. ایک تو سورت کی قامت جو ہے، حجم، سورت النازعات 46 آیات پر مشتمل ہے، سورہ عبس 42 آیات پر مشتمل ہے. عام طور پر جوڑوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلی سورت قدرے بڑی، دوسری سورت قدرے چھوٹی. اگرچہ استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہی ہے کہ ایکسیپشنز پروف دی رول. عام طور پر یہی ہوگا جوڑوں میں. میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف ایک آیت کا فرق ہے، 111 آیات 110 آیات، دونوں کے رکوع 12 ہیں. عام طور پر یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جوڑے میں پہلی سورت قدرے بڑی اور دوسری قدرے چھوٹی. سورۃ المرسلات 50 آیات پر مشتمل تھی، سورہ نبا 40 آیات پر مشتمل تھی. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 46 آیات پر مشتمل ہے سورۃ النازعات، اور 42 آیات پر اگلی سورت سورہ عبس مشتمل ہوگی. اس میں جو سب سے بڑی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ اسی سائز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ نازعات میں آیت نمبر 33 اور سورہ عبس میں آیت نمبر 32 بالکل ایک آیت ہے، متاع لکم ولانعامکم. یہ آیت جو ہے آیت نمبر 33 کی حیثیت سے آئی ہے بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے سورہ نازعات میں، اور یہی متاع لکم ولانعامکم آیت نمبر 32 یہ آپ کو سورہ عبس میں ملے گی. پھر ان دونوں کے بعد فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور اگلی سورت میں سورہ عبس میں فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ. اب یہ بھی جو مشابہت ہے ان دونوں صورتوں میں، متاع لکم ولانعامکم کے فوراً بعد قیامت کا ذکر، ایک میں اس کے لیے لفظ تامہ آیا ہے، ایک میں صاخہ آیا ہے. تامہ وہ مصیبت ہے کہ جو پھیل جائے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، غالب ہو جائے. اور ساخہ ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جن سے کان پھٹ جائے. تو یہ قیامت کے لیے ساخ کے لیے یہ الفاظ جو ہے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف آئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک صوتی آہنگ بھی ہے, ان میں مشابہت بھی ہے. پھر یہ کہ سابق آیت جو بالکل بعین نہیں انہی الفاظ میں آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ آئے ہیں. ایک آخری چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے جو دو سورتوں پر مشتمل جوڑے کا مطالعہ کیا ہے, سورہ مرسلات اور سورہ نبا, ان دونوں میں شروع سے آخر تک مضمون ایک ہی ہے اور وہ ہے آخرت, قیامت, جنت, دوزخ, وقوع قیامت پر دلائل. اللہ تعالیٰ کی صفات کا, اللہ تعالیٰ کی صناعی کا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر ذکر ہے اسی حوالے سے کہ تم بعید سمجھ رہے ہو مرنے کے بعد یہ اٹھنے کو, حالانکہ وہ ہستی جو ہر شے پر قادر ہے, جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, سورج بھی اور چاند بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی, یہ تمام جو مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت ہے ان کو اس حوالے سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے اور مردہ کو زندہ کر سکے. دونوں صورتوں میں سے صرف مرسلات میں تو آپ کو ملا بھی ہے کہ رسالت کا ذکر ہے, وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ, لیکن سورہ نبا تو خاص آپ کو نظر آئے گی کہ شروع سے آخر تک نہ اس میں کہیں توحید یا شرک کا مضمون آیا ہے اور نہ رسالت کا مضمون. پوری سورت جو ہے وہ صرف جو ہمارا ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے اسی پر مشتمل ہے. البتہ اس جوڑے میں آپ دیکھیں گے کہ رسالت کا مضمون دونوں میں آئے گا. سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو فرعون کے ساتھ ہوا اور اس کی ایک تفصیل آئی ہے, اگرچہ یعنی اس سورت کے اعتبار سے تفصیل کہہ رہا ہوں, اگرچہ ہے تو اپنی جگہ پر نہایت اجمالاً کل 12 آیات میں وہ پورا معاملہ بیان ہو گیا ہے جو قرآن مجید میں پوری پوری سورتوں میں آیا ہے. اب سورہ طٰہٰ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے, سورہ شعراء میں کتنا مفصل بیان آیا ہے, لیکن یہ کہ یہاں چھوٹی چھوٹی 12 آیات میں ان کا خلاصہ آ گیا. اس کے مقابلے میں سورہ عبس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کا معاملہ ہے. بظاہر تو ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے کا, لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ حضور وہ جو فرائض قریش تھے ان کی رعایت فرما رہے تھے, ان کی طرف توجہ کر رہے تھے, اور اس میں در حقیقت ایک بے توجہی ہو گئی غیر ارادی طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے. تو معاملہ وہی ہے, فرعون ہاذہ الامہ, جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا میدان بدر میں, جب آپ گئے ہیں اس کی لاش کی دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا ہاذا فرعون ہاذہ الامہ, یہ اس امت کا فرعون ہے. تو گویا کہ فرائن قریش بھی تھے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا, اور ان کی طرف آپ کو بہرحال اتفاق کرنا پڑتا تھا, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے اور مسلسل اس کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل رہی. تو ان دونوں صورتوں میں ایک اور قدر مشترک یہ نوٹ کر لیجئے کہ دونوں میں رسالت کا ذکر, جلیل القدر رسولوں کا ذکر, اولو العزم من الرسل کا ذکر, لیکن پھر وہی نسبت کہ دو چیزیں مل کر مکمل کرتی ہیں. تو ذہن میں لائیے سورہ مزمل کی اس آیت کو, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو گویا کہ شروع میں سب سے زیادہ نمایاں جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا تذکرہ بہت تھا عرب میں موجود, یہود آباد تھے, نصارہ آباد تھے, اور ان کا وہ ذکر کرتے تھے, اور ان کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آیا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی کے مشابہ حالات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں درپیش تھے. اس اعتبار سے یہ نسبت زوجیت میں اس کو بھی نوٹ کر لی ہے. اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع کی جو 5 آیات ہیں یہ جو قسموں پر مشتمل ہیں. والنازعات غرقا, لفظی ترجمہ کر لیجئے, قسم ہے ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی, اور دوسرا ترجمہ ہوگا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں, میں بعد میں تفصیل کروں گا, جو کھینچ لیتی ہیں ڈوب کر یا شدت کے ساتھ. والناشطات نشطا, نشت کے معنی کھینچ لینا ہے آسانی سے, ہلکے سے, آسانی سے, سہولت سے, اور اس کے دوسرے معنی ہے کھول دینا کسی شے کو. والناشطات نشتا, اور قسم ہے ان ہستیوں کی یا وہ چیزوں ان چیزوں کی، یا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں کہ جو کھول دیتی ہیں سہولت کے ساتھ. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان چیزوں یا ہستیوں کی جو تیرتی ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر وہ آگے بڑھتی ہیں جیسے کہ آگے بڑھا جاتا ہے. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر وہ تدبیر کرتی ہیں امر کی یا تدبیر کرتی ہیں امر سے. یہ دونوں احتمالات جو ہیں وہ بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے. یہ چوتھی سورت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے. سورہ مرسلات کے شروع میں جب ہم پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے سورہ مرسلات کا، تو میں نے کچھ تفاصیل نوٹ کرا دی تھی کہ پانچ سورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں فواتح یعنی افتتاحی یا ابتدائی آیات کی مشابہت ہے. سورہ صافات، والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتالیات ذکراً ان الہکم لواحد. دوسری سورت سورہ زاریات، والزاریات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاریات یسراً فالمقسمات امراً انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. تیسری سورت جو حال ہی میں ہم نے پڑھی ہے، والمرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکراً عذراً او نذراً انما توعدون لواقع. چوتھی صورت یہ ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات امرا. پانچویں صورت آئے گی آخری پارے کے تقریبا اختتام پر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پانچ صورتیں ہیں جو مشابہ ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا آغاز ایک ہی انداز میں، ایک ہی اسلوب سے، ایک ہی قسم کی قسموں سے ہوا ہے. ان میں سے جہاں تک پہلی اور آخری دو صورتوں کا تعلق ہے، سورہ صافات اور سورت العادیات، ان میں قسموں کے مدلول کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. سورہ صافات میں مراد فرشتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اسی صورت کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے، وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون. تو اس سے بالکل اب اختلاف کی گنجائش نہیں رہی کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں یا فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی. اسی طریقے سے آخری صورت بھی جو ہم پڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ہے گھوڑے. والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً، ان کی بعض کیفیات سے اور ان کی وفاداری سے ایک گواہی پیش کی گئی ہے یا توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حیوان اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے جو اس کے ذرا سے اشارے کے اوپر وہ دوڑ پڑتا ہے، سرپٹ چاہے ہانپ رہا ہو پھر وہ دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے، حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہے، جنگ ہے تو اس کے مالک کی ہے، جھگڑا ہے تو اس کا ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، تیروں کی بوچھاڑ میں اپنے مالک کے حکم سے بڑھتا چلا جاتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، ذرا کبھی غور کرو، تقابل کرو، وہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا اور انسان کتنا بے وفا اور کتنی غداری کرنے والا ہے اپنے مالک کے ساتھ. گویا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے اول و آخر، ان کا مضمون جو ہے توحید سے ہے، شرک کی نفی، اس لیے کہ شکر جو ہے اللہ کا وہ در حقیقت توحید کی جان ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے. درمیان کی جو تین صورتیں ہیں، سورت الزاریات، اس میں اگرچہ اقوال کچھ مختلف ہیں لیکن سورہ زاریات میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں. وزاریات ذرواً فالحاملات وقراً فالجاریات یسراً فالمقسمات امراً. اب تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا، البتہ یہ جو دو صورتیں ہیں سورت المرسلات، یوں سمجھیے کہ آخری سورت 29ویں پارے کی اور پھر دوسری سورت یہ سورہ آخری پارے کی 30ویں پارے کی، ان کی قسموں کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، بہت اختلاف. چنانچہ پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ امام راضی نے سارا اجمالی جائزہ لے کر مختلف اقوال کا، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ تمام قسمیں جو ہیں ایک ہی شے سے متعلق ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف قسموں سے مراد مختلف ہیں. البتہ یہ کہ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، وہ گرامر سے متعلق ہے کہ جہاں واو آئے گا حرف عطف، وہاں امکان موجود ہوگا کہ وہ دو چیزیں علیحدہ ہوں. اگرچہ یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی چیز کی دو شانیں یا دو کیفیات ہوں، لیکن جہاں فا آ جائے گا، فا میں ایک ہی شے کا مراد ہونا لازم ہے، اس کی مختلف شان، پھر ایسا پھر ایسا، گویا کہ وہی شے ہے کہ جس کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے. واؤ کی صورت میں دونوں امکانات کہ وہی چیز اس کی مختلف صورتیں یا شکلیں یا مختلف مدارج یا مراحل، لیکن فا کی شکل میں لازماً اسی شے کی مختلف جو ہے وہ صورتیں مراد ہوں گی، جبکہ واؤ میں دونوں امکانات موجود ہوں. اب یہ جو یہاں کی جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ رجحان ہے اکثر مفسرین کا، اور جو تابعین میں سے جو حضرات کے فن تفسیر اور علم تفسیر میں خصوصی مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی شے کی مختلف قسمیں ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اور سب سے زیادہ قول جس پر کہ تقریباً اجماع ہے، بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ جس رائے کے بارے میں کہ اتفاق ہو گیا وہ یہ کہ یہ سب مراد ہیں فرشتے. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا مزاج میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کچھ ایک مزاج ہے ان کا کہ جہاں بھی ممکن ہو تو جو مرئی یہ عالم ہے، عالم مرئی، عالم مادی اور مظاہر قدرت، مظاہر فطرت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جہاں کہیں بھی ان کو مراد لیا جا سکے، ان کا ذوق یہ ہے کہ ان کا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے. لہذا سورہ زاریات کی طرح اور سورہ مرسلات کی طرح یہاں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ والنازعات غرقا سے مراد بھی ہوائیں ہیں، وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو جڑوں کو، جو درختوں کو جڑ سے اکھیڑ لیتی، آندھی جو آتی ہے، آصفات، ایسی آندھی جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. سورہ قبر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قوم عاد کو جو تباہ کیا گیا تھا تو ایک باد سرسر، ایک ایسی ہوا، ایک ایسی زبردست آندھی، ایک ایسا جھنکڑ ان کے اوپر کئی دنوں تک، سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا، کہ اس نے جس طریقے سے کہ جڑوں سے کسی درخت کو، کھجوروں کے تنوں کو کھینچ لیا جائے، اسی طریقے سے وہ قوم عاد جو ہے، چونکہ طویل القامت قوم تھی، وہ ان میں قد بہت ہوتے تھے، تو وہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے زمین پر کھجور کے تنے جو ہیں وہ اکھاڑ کر گرا دیے گئے. تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر مراد ہوائیں ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطم والسابحات سبحن. سابحات سے مراد وہ لیتے ہیں جو بادل ہیں کہ جو تیر رہے ہیں فضا کے اندر، اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہی بادلوں کے حوالے سے پھر یہ کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر بارش نازل ہوتی ہے جو ان کے لیے خیر، برکت، ہر طرح کا جو ہے ان کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے، کہیں وہی بارش جو ہے طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تباہی لے آتی ہے. تو فل مدبرات امرا، یہ تدبیر امر ہے کہ جو ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ہواؤں کو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تدبیر کرتی ہے. یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے. لیکن یہ کہ اکثر مفسرین کا جو اجماع ہے اب وہ میں عرض کر رہا ہوں، والنازعات غرقا مراد لیے گئے وہ فرشتے جو انسانی جسم کے اندر غوطہ لگا کر، گھس کر، جیسے کہ پانی میں غوطہ لگایا جاتا ہے ایسے ہی فرشتے اندر گھستے ہیں اور جان کھینچ لیتے ہیں. نزع کا لفظ جو ہے، عالم نزع، یہ تو عام مستعمل ہے، جان کھینچ لینے والے، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی یا شاہد ہے وہ فرشتے جو کھینچ لیتے ہیں جانے پوری شدت کے ساتھ. غرق اور اغراق کے معنی ایک تو وہ ہے جو ابھی میں نے کیے کہ ڈوب کر کسی شے کے اندر داخل ہو کر، پانی میں غوطہ لگا کر کوئی شے لے آنا، جیسے کہ غوطہ خور جو ہے وہ پھر موتی نکال لاتے ہیں سمندر کی تہ سے. لیکن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، نزع فی القوس فاغرق، یا اغرق النازع فی القوس، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ کرے، کوئی تیر انداز ہے وہ اپنی کمان کو اتنا کھینچ رہا ہے جتنا کہ امکانی حد تک اسے کھینچا جا سکتا ہے تاکہ تیر جو ہے وہ میکسیمم قوت کے ساتھ اس سے نکلے. تو اس کے لیے بھی لفظ اغراق آتا ہے. اور الغرق والاغراق شیئن واحد، یہ ایک ہی شے ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے. اس اعتبار سے بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم بھی اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، فلاں شخص جو ہے فلاں کام ڈوب کر کرتا ہے، یہ ڈوب کر کرنا، گویا کہ اپنے پورے وجود کی ساری صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دینا، تو یہ ڈوب کر کسی کام کا کرنا جو ہے تو اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں کہ پوری شدت سے، پوری قوت سے. تو مراد یہ لی ہے اکثر مفسرین نے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جانیں نکالتے ہیں نہایت شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ. بعض احادیث میں بھی اصل میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک کافر کی جان جو ہے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سیخ پر سے کباب کو کھینچا جائے، یا جیسے کوئی خاردار چیز کے اوپر سے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو، تو جیسے اس کے اندر ایک ممانعت بھی ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے، پھر شدت ہے، زور لگانا پڑتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ کافروں کی جانیں اس طریقے سے ان کے مادی وجود میں پیوست ہوتی ہیں اور ان پر اس درجے ان کے مادی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی جانیں آسانی سے اپنی جڑیں نہیں چھوڑتی. جیسے کہ وہ درخت ہے کہ جو زمین میں بڑی مضبوط جڑ کے ساتھ قائم ہے، تو اسے کھینچنے کے لیے بڑی قوت درکار ہوگی. اسی طرح کافر جو ہے، اور کافر سے مراد اب یہاں پر صرف آپ ایک قانونی اعتبار سے کافر نہیں، بلکہ حقیقی معنی میں جو خدا کو بھولے ہوئے ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہے، دنیا میں غرق ہے، خواہشات میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل میں محبتیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کی، انہی اشیاء کی، علائق دنیاوی کی، یہی محبتیں ہیں کہ جو اس کو جکڑے ہوئے ہیں. تو اب ایسے شخص کی جب جان نکلتی ہے تو بڑی شدت سے نکلتی ہے، اور جیسے کہ خاردار تار کے اوپر کسی شے کو گھسیٹا جا رہا ہو. تو یہ مفہوم لیا گیا ہے من نازعات غرقن، گواہ ہیں وہ فرشتے جو کھینچتے ہیں کافروں کی جانوں کو ڈوب کر، غوطہ لگا کر یا پوری شدت کے ساتھ. والناشطات نشطر، نشط کے دو معنی میں نے جیسا کہ ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا، نشط کے معنی بھی ہے کسی شے کو آسانی سے کھینچ لینا، جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بڑی آسانی سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے کھینچ لی. یہ لفظ آتا ہے کہ کنویں سے آسانی کے ساتھ ڈول کو گھسیٹ لیا، ڈول کو کھینچ لیا، اس کے لیے بھی لفظ نشط آتا ہے عربی میں. یہ مرض کر چکا ہوں ان صورتوں میں لغت کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہیں، اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے بھی آپ کو ملیں گے ان صورتوں میں جو قرآن مجید میں بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا. مثلا اسی صورت میں ساحرہ کا لفظ آیا، صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا. تامہ کا لفظ آیا، تامت الکبرا، پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا. اب اس کے لیے جو مفسرین ہیں بڑی انہیں محنت کرنی پڑی ہے لغت کا، اور پھر شاعری جو جاہلی شاعری ہے اس کا حوالہ، اس سے سمجھنا کہ اس سے اصل میں اہل عرب کیا مراد لیتے تھے. تو نشت کے معنی جو ہے دو ہے، ایک تو کھول دینا، اسی سے وہ لفظ ہے جو ہماری زبان میں مستعمل ہے، طبیعت نشاط میں ہے، اس وقت نشاط کی کیفیت ہے، طبیعت کھلی ہوئی ہے، انشراح ہے، کوئی قبض نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. طبیعت جو آپ کہتے ہیں اس وقت تو قبض کی کیفیت ہے، اس وقت جس طرح بست کہتے ہیں اسی طرح نشت کی کیفیت، نشاط کی کیفیت. اور وہ جو حدیث ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے، اور وہ در حقیقت بیعت اقبع ثانیہ کی حدیث ہے کہ جن الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی، اسی کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکر. اب منشط کے معنی کیا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں طبیعت میں آمادگی ہے، ہلکی طبیعت ہے. آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے، تو کام کرنے کو کہا جا رہا ہے، تو آپ کی طبیعت جو ہے بڑے نشاط کے ساتھ پوری طرح کیا کو چوبند ہو کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ دونوں معنی ہیں. تو فرمایا والناشطات نشطن، اور گواہ ہیں وہ فرشتے یا قسم ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں آہستگی کے ساتھ یا کھینچ لیتے ہیں آہستگی سے. یہ اصل میں تقابل ہے اہل ایمان کی جانوں کا نکلنا. وہ چونکہ پہلے ہی گویا کہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال کے شعر میں بھی ہے کہ نشانِ مرد مومن بات گوئم جو مر رہا ہے تبسم مر لبے اس. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جکڑا ہوا نہیں ہوتا، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے قلبی روابط اس دنیا، اس کے علائق یا اس کے مال و اسباب کے ساتھ اتنے پیوست نہیں ہوتے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انہیں کوئی بڑی تکلیف ہو اور بڑا دکھ ہو، بلکہ وہ تو گویا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے. یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے. اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہ زندگی پر ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے. جتنی طویل ہوگی اتنا ہی طویل حساب دینا پڑے گا، جتنی یہاں کی آسائش ہوگی اتنا ہی وہاں کا حساب بھاری ہو جائے گا، جتنی یہاں دولت زیادہ ملی ہوئی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب سخت ہو جائے گا. جتنے یہاں ہلکے پھلکے ہیں اور مختصر زندگی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب بھی آسان ہوگا اور مختصر ہوگا. اس اعتبار سے لائبلٹی کہ ایک ایک سانس جو ہم یہاں لے رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ نہایت ایک موقع پر جو تنگی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی اور کئی وقت کا فاقہ تھا حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر بھی آئے تو اسی کیفیت میں تھے, اندازہ ہو گیا حضور کو کہ ان پر بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. پھر حضرت عمر آئے, ان کی حالت بھی ہے. تو حضور ان دونوں کو لے کر چلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچ گئے. اب ان کے لیے گویا کہ عید ہو گئی, فوراً انہوں نے اپنے باغ سے کچھ کھجورے کچھ انگور یہ لے کر ایک تشتری میں پیش کر لیے. پھر چھری انہوں نے اٹھائی اور بھاگے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے, تاکہ وہ تو نزول ہو گیا نا, آتے ہی نزیل کو جیسے ہی وہ داخل ہوا آپ کے گھر میں یا آپ کی جگہ پر اترا تو فوراً کوئی چیز پیش کر دینا, جیسے ہمارے یہاں تصور ہے ٹھنڈے کا یا گرم کا, وہ تو آتے ہی مہمان کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اب پھر ضیافت کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ وقت لگا اور وہاں پہ اس طرح سے قورمے تو پکتے نہیں تھے, جلدی سے ذبح کیا, گوشت کو بھونا انگاروں کے اوپر لا کے رکھ دیا, حضور نے کھایا, حضرت ابو بکر نے تناول فرمایا, حضرت عمر نے. اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک روٹی کے ٹکڑے پر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے آؤ, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اب اس کے بعد آپ نے حضرت عمر سے فرمایا, عمر یہ ہے وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا. یعنی اس کیفیت میں بھی جو کچھ کھانے کو مل گیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا بھی حساب, یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ, اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی کہ یہ نعمت جو ملی تھی اس سے جو قوت حاصل ہوئی وہ قوت کہاں صرف ہوئی, خیر کے لیے یا اپنے نفسانی صرف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ ہے وہ احساس. تو معلوم ہوا کہ زندگی تو پھر ایک ایسٹ نہیں ہے, لائبلٹی ہے, جواب دہی کرنی پڑے گی. لہذا صاحب ایمان گویا کہ منتظر ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور حاضر ہو جائے. تو ان کی جان ایسے نکالتے ہیں فرشتے کہ جیسے کہ بڑی آسانی سے, بلکہ حدیث میں تو الفاظ آئے ہیں جیسے مشکیزہ ہو جس کا کہ منہ بند کیا ہوا ہے اور ہلکے سے کوئی اس میں سے ایک قطرہ نکلے اور نیچے ٹپک جائے, یہ کیفیت ہوتی. البتہ یہ ذہن میں رکھیے, اور یہ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ظاہری کیفیات پر محمول نہ کیجیے, یہ کوئی باطنی حقیقت ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو اور اس پر نزع کی سختیاں جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہو دیکھنے والوں کو, تو جو کچھ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ظاہری کیفیت, ایک ہے وہ باطنی نفسیاتی کیفیت. تو اس حدیث کا تعلق اس باطنی نفسیاتی کیفیت سے ہے. ورنہ تو یہ کہ نزع کا معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا وہ بھی خاصا سخت تھا, جس پر کہ وا بتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بار بار چیخ اٹھتی تھی کہ اتنی سختی میرے والد پر آ رہی ہے, اتنی آپ کو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے, آپ کو بخار بھی سخت رہا, سر میں سخت درد رہا ہے. اور اس کیفیت میں جو ہے بار بار حضرت فاطمہ جو ہے چیخ اٹھتی تھی اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی فکر نہ کرو, تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی سختی نہیں آئے گی, بس جو بھی سختی اور تکلیف ہے وہ اسی وقت کی ہے. تو یہ ہے ایک ظاہری معاملہ, یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ جان اندر سے جب کھلتی ہے گرہ, جو آخری مرحلہ ہوگا اس جان کو اس مادی جسم سے چھڑانے کا, اس کی کوئی کیفیت ہے کہ جو صرف اسی کو محسوس ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے, وہ باہر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا. بہرحال ان دونوں قسموں کا یہ مفہوم ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے لیا ہے, اور میں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ. ون نازعات غرقم ون ناشقات نشتر. اب یہاں تو چونکہ واو ہے, کیونکہ یہ ایک ہی شے نہیں ہے, بلکہ یہ کہ وہ کافروں کی جان نکالنے کا معاملہ ہے اور یہ اہل ایمان کی جان نکالنے کا معاملہ ہے, یہ دو مختلف شکلیں ہیں, لہذا درمیان میں واو آیا ہے. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور گواہ ہے یا قسم ہے ان کی کہ جو تیرتے ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے. یہ جو رائے میں اس وقت تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اس کی روح سے اس سے بھی مراد فرشتے ہیں, البتہ دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ انہی فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جان لے کر پھر تیرتے ہوئے چلتے ہیں آسمان کی طرف. یہ سابحات سبحن فرشتوں کے لیے ہے کہ اس طرح سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے خدا میں خلا میں اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے فرشتوں کے لیے, فرشتے اس خدا اور خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تدبیر کے لیے اسی طریقے سے جیسے بڑی آہستگی کے ساتھ. اسی لیے عرب جو ہے وہ گھوڑا جو بہت ہی اعلیٰ ہو عمدہ ہو جس کی چال بھی بہت اچھی ہو, وہ جو گویا کہ اپنے سوار کو محسوس ہی نہ ہونے دے, تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سابح ہے, یہ تو تیرتا ہے, یسمہ ہو، یہ گھوڑا جو ہے بہت آگاہ، یہ تو ایسے چلتا ہے جیسے کہ پانی میں کوئی شے تیر رہی ہو، اس سے اندازہ نہیں ہوتا اس کے اوپر بیٹھنے والے کو کہ اسے کچھ دھکے لگ رہے ہوں اور کچھ جھٹکے محسوس ہو رہے ہوں. تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں، عام فرشتے جو احکام خداوندی کے جو بھی تدبیر ہے جیسے کہ آگے آ رہا اس کے لیے اس فضا میں اس خلا میں ہر وقت تیرتے پھرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، یہ حدیث بہت عرصے سے اب بیان میں نہیں آئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھ سمجھا رہے ہیں. اس کے بارے میں آیا حدیث میں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کبھی نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور آپس میں اس کو سمجھ سمجھا رہے ہوں. الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو نظر تو نہیں آتے فرشتے، لیکن یہ کہ اس وقت فرشتے موجود ہیں جنہوں نے گھیرا کیا ہوا ہے ہمارا. اور پھر اس حدیث کا آخری لفظ یہ ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں، ملائکہ اعلی، ملائکہ مقربین کی محفل میں، کہ دیکھو میرے بندے اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہے. تو یہ ہے فرشتوں کا وہ معاملہ، یہ غیر مرئی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں ہر آن. وما یعلم جنود ربک الا هو، ہم تو جانتے ہی نہیں کتنے ان کی تعداد ہے، لا تعداد. البتہ یہ کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفاصیل اور نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں. اور در حقیقت انہی کا تصور ہے جو بگڑ کر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں ڈھل گیا ہے. اسی میں ذرا سا انہیں یہ مغالطہ ہو گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہوگا، جب وہ مقربین ہیں، نورانی مخلوق ہیں، تو انہیں کچھ شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا، وہ کچھ سفارشیں بھی کر سکیں گے. اس اعتبار سے اب ان کو پھر معبود بنا کر اور ان کو بھی چھوٹے آلیہ قرار دے کر دیویاں اور دیوتا بنا کر پوجا گیا ہے دنیا میں. لیکن یہ کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان وہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہے، مقربین بارگاہ ہیں، ان کے بہت سے درجات ہیں، تنفیذ احکام الہی کا کام وہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے، یہاں اب فا سے جوڑا جا رہا ہے، والسابحات صبحا فالسابقات صبحا فالمدبرات امرا. سابقات میں اب انہیں فرشتوں کی یہ کیفیت سامنے آ رہی ہے، آگے دوڑتے ہیں، بڑھتے ہیں. یعنی ایک تو احکام خداوندی کی تنفیذ، ہم بھی اگر کبھی کرتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل، تو ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے یعنی بے دلی کے ساتھ، بڑے کثیر کے ساتھ، یا تو الصلاۃ الا کسالا جیسے کہ آیا ہے، نہیں وہ منافقین کے بارے میں کہ نئی نماز پڑھتے، نہیں نماز کی طرف وہ متوجہ ہوتے، مگر کثیر کے ساتھ زبردستی کو، مارے باندھے کو. ایک یہ ہے کہ جیسے ہر وقت انسان تیار رہے، جس وقت کا جو حکم ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، منتظر ہے. یہ کیفیت کہ انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اذان کی آواز آئے اور میں متوجہ ہو جاؤں اور چلوں مسجد کی طرف. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ وہ تو امتثال امر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے، تعمیل کے لیے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے. ان میں اگر مسابقت ہے تو اس بات کی ہے، فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں. مدبرات امرن، امرن یہاں پر مفعول ہے، لیکن یہ مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے، تدبیر کرتے ہیں اللہ کے احکام کی. امرن اگرچہ جیسے صورتاً لفظاً تو واحد ہے، لیکن یہ جمع کے معنی دے رہا ہے، تمام احکام، تمام احکام خداوندی جو ہے ان کی یہ تنفیذ کرتے ہیں. ایک یہ بھی شکل ہے کہ اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں، حکم خداوندی کی بنیاد پر. یہ گویا کہ مفعول لہو ہو جائے گا کہ یہ سبب ہے ان کی تدبیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق تدبیر کرتے ہیں. وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی کسی بھی شے میں جو بھی انہیں حکم دیا جائے، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم ملتا ہے. تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں. یہ ہے وہ پانچ قسمیں جس کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چند آراء اور بھی ہے گنوا دیتا ہوں. اصل میں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے مختلف چیزوں پر ان کا انطباق ہو سکتا ہے. مثلا ابو مسلم اصفہانی جو معتزلہ میں سے ایک بڑے مفسر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجاہدوں کے ہاتھ ہیں، مجاہدوں کے ہاتھ جو ہیں ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں اور اس کا گویا کہ تعلق قائم ہو جائے گا، والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحا، تو وہاں پر تو اجماع ہے کہ وہاں مراد ہے گھوڑے اور گھوڑے کی وہ کیفیات. تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بھی مراد وہی ہے. مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ریاح یعنی ہوائیں ہیں، تیز و تند ہوائیں، ہلکی ہوائیں، آہستہ چلنے والی نرم رو ہوائیں، پھر ان کے ذریعے سے اللہ کی تدبیر امر اور انہی کے ذریعے سے بادل ہیں جو چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں فضا کے اندر، انہوں نے اس پر محمول کیا ہے. البتہ یہ کہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ارواح، روح کی جمع ارواح اور ریح جس کی جمع ریاح ہے، یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، مادہ ایک ہی ہے ان کا، واو الف یہ، یہ حروف علت ہے جو درمیان میں حرف علت ہے. روح، ریح اور راحت میں الف بن گیا، راحت، یہ مادہ ایک ہی ہے. جیسے ہوا نظر نہیں آتی، یہ چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے، راحت بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو دکھائی جا سکے، کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے، مجھے راحت ہے، مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے. اسی طریقے سے ارواح، روحیں، چاہے وہ انسانوں کی ہو اور چاہے وہ فرشتے، بھی تو ارواح، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی تو یہی لفظ آیا، روح القدس، اور مختلف جو فرشتوں کے لیے اور جو وحی کے لیے لفظ آیا ہے، روح یلقی روح علی امرہ من یشاء، تو ان تمام میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، ایک لفظی مماثلت ان میں موجود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام رازی نے سورہ مرسلات کی قسموں میں بھی ان کو محمول کیا تھا، ایک رائے ان کی یہ ہے کہ یہ روح کی کیفیات ہے، سلوک کے دوران مختلف کیفیات ہیں. والنازعات غرقاً، وہ ارواح کہ جو اپنے اندر سے تمام جو نفسانی میلانات ہیں ان کو کھینچ کر نکال دیتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع، انس، والسابحات سبحاً، پھر وہ اللہ کی معیت معنوی میں گویا کہ وہ ارواح تیر رہی ہیں. اور پھر فالسابقات سبقاً، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے وہ سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھ کر، یہ نہیں کہ وہ احکام انہیں شاخ گزر رہے ہوں، بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر قبول کرنے والی ارواح ہے. اور فالمدبرات امرا، پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقۂ اسفل میں شامل ہو جاتی ہے. تدبیر امر جیسے فرشتے کر رہے ہیں، ایسے ہی پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان میں شامل ہو کر تدبیر امر میں، فل مدبرات امرا، وہ اسی گویا کہ جو کائنات کی سول سروس ہے اس کے اندر ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے، انلسٹ ہو جاتے ہیں، واللہ عالم. بہرحال یہ مختلف الفاظ اور مختلف ان کے مدلولات ہیں جو ان قسموں کے حوالے سے سامنے آئے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مقسم علیہ جو ہے وہ کیا ہے. تو اگرچہ کچھ حضرات نے رائے اور بھی ظاہر کی ہے، لیکن تقریباً اجماع یہ ہے کہ مقسم علیہ یہاں پر محذوف ہے. سورہ زاریات میں دو آیتوں میں مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، سورہ مرسلات میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، جس شے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، سورہ زاریات میں تو فرمایا وہ سچی خبر ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، واقع ہونے والی ہے، شدنی ہے. سورہ مرسلات میں دونوں آیتوں کو ایک میں جمع کر دیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا کہ تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، یہاں پر محذوف کر دیا اسے. وہ یا تو مراد یہاں پہ یہی ہے کہ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، یا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں اسے محذوف کر دیا گیا ہے. اکثر حضرات کی رائے یہی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعو ہر راجفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری لگی ہوئی، قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے اس دن کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، خوف سے لرزاں ترساں، ابصارھا خاشعہ، ان دلوں کی نگاہیں یا ان دل والوں کی نگاہیں جو ہے جھکی ہوئی ہوگی، زمین میں گڑی ہوئی ہوگی شرمندگی سے، خجالت سے. اب یہاں پر قلوب جو ہے یہاں پر آیا یوم ترجف الراجفة، یوم یہاں پر جو منصوب ہے زبر آیا ہے اس پر، یا تو وہ جو جواب قسم محذوف ہے یہ اس کا ظرف ہے، جو جزا و سزا کس دن ہوگی، اس کا ظہور کس وقت ہوگا، اس خبر کی صداقت کس روز ظاہر ہوگی. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، یا یہ ہے کہ فعل پہلے محذوف ہے، اذکروا یاد کرو ذرا اس دن کو، یوم ترجف الراجفة جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، جس سے مراد ہے زمین پر وہ جو زلزلہ شدید آئے گا. سورہ حج کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تظهر كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. معلوم ہوتا ہے کہ وہ الساعۃ جو ہے، یہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں، ہم قیامت کے ایک لفظ میں بہت سے مراحل کو جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے کئی مراحل ہیں. ایک مرحلہ الساعۃ والساعۃ ادھا وامر، وہ بہت ہی سخت وقت ہوگا، اور وہ ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ نفخ سور ہوگا تو زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، اس میں کچھ ہلچل پیدا ہوگی اس کائنات میں، پوری کائنات میں، یا کم سے کم یوں سمجھیے کہ یہ جو ایک نظام شمسی ہے ہمارا، جس کا کہ یہ ایک سیارہ ہے، یہ ہماری زمین بھی اسی کے گرد گھومنے والا، یہاں کوئی زلزلہ ایسا آئے گا شدید. اس لیے کہ جو فرمایا گیا سورہ قیامہ میں وجوم الشمس والقمر، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، گویا کہ چاند جو ہے اس کو سورج کھینچ لے گا اور وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا. تو اس پورے نظام شمسی کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا اور زمین بھی کانپے گی. اس کا سورہ مزمل میں بھی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہینا. وہاں پر واضح کر دیا گیا کہ کانپنے والی کون ہے، زمین اور پہاڑ. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت، پھسلوا ریت. وہ تو اس سے پہلے بھی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ آ چکا ہے، تو اسی اعتبار سے مختلف جو کیفیات ہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس زلزلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی شکل بن جائیں گے، اور وہ چٹیل میدان کے طریقے سے نظر آئیں گے. کہیں سراب کا لفظ آیا ہے، کہیں سیرت آیا ہے، کہیں اہن المنفوش آیا ہے، مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا. تو یہاں زمین کا وہ زلزلہ، یوم ترجف الراجفة، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفة، اس کے پیچھے آئے گی. رادفة ردیف سے بنا ہے، ردفة ردیف، ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ لگا ہوا ہو، جیسے کہ گھوڑے کی اوپر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ردیف شمار ہوگا. اور یہ ہماری شاعری کے اندر ردیف ہے کہ اشعار ختم ہوتے ہیں جن الفاظ پر، جن کے اندر کے ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں. تو رادفہ پیچھے لگی ہوئی، اس سے مراد ہے وہ نفخہ ثانیہ، جس کا نقشہ جو ہے سورہ زمر میں کھینچا گیا ہے. نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے میدان کے اندر اور وہ قیامت ہو جائے گی. تو وہ گویا کہ باعث بادل موت کا مرحلہ ہے، ایک ہے الساعۃ، ایک ہے یوم القیامہ، جس دن کے انسان کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. یہاں مراد ہے وہ الساعۃ، یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة، بہت سے دل ہوں گے اس دن لرزاں و ترساں، ان کے اندر خوف ہوگا اور وہ کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعة، اب یہاں پر ابصارها ہا کی ضمیر یہ تو قلوب کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ مجازن ان دلوں کی آنکھیں، یعنی جو دل والے ہیں ان کی آنکھیں. خاشعة، خشع کے معنی ہے کسی شے کا جھکے ہوئے ہونا، گڑی ہوئی ہوگی زمین میں خجالت سے، خوف سے، یہ اس کی کیفیت. یقولون انا لمردودون فی الحافرة، اب یہاں پر جو یقولون ہے یہ اس وقت کا قول نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو رد و قدا حضور کے ساتھ ہو رہی تھی، جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیا خبر دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا. یقولون انا لمردودون فی الحافرة، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، اپنے قدموں کے بل، اپنے نقش پا کے کے حوالے سے حافرہ کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، حفر اور خفرہ کہتے ہیں کسی گڑھے کو، جب گھوڑا یا اونٹ چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشان جو ہے زمین میں گرتے چلے جاتے ہیں، پھر اگر انہی کو نقش پا کو دیکھ کر کوئی لوٹے گا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان نشان نقوش پا کے حوالے سے لوٹ رہا ہے، تو لوٹنے کے لیے اب یہ لفظ محاورہ بن گیا۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے پھر اپنی اسی سابق کیفیت میں، پھر ہم زندہ کر دیے جائیں گے، پھر یہ ساری کیفیات جو ہے یہ جو کی توں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ذرا ہوش کے ناخن لو، کیا کہہ رہے ہو، کیا جبکہ ہم ہو جائیں گے ایسی ہڈیاں، بوسیدہ گلی سڑی کھوکھلی ہڈیاں، جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر بھی ہم اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی گویا کہ یہ استبعاد، فوق الاستبعاد، تعجب اور اس پر مزید تعجب، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ گویا کہ وہی بات ہے، اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، جان لو گے اس وقت، اس وقت تم استہزاء کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہوگا لوٹایا جانا بہت خسران والا، گھاٹے والا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہ اصل میں اس کو سمجھیے کہ انداز ان کا کیا تھا، بظاہر ایک سنجیدگی سی اپنے اوپر طاری کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو واقعی تو بڑی مصیبت آ جائے گی، کیونکہ ہم نے تو اس دوسری زندگی کے لیے کوئی سامان کیا نہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کرتے تھے کہ جو کچھ محبت کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ نکلا تو پھر تو واقعی یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی تباہی ہے۔ اس میں استہزاء کا انداز بھی ہوتا تھا، آپس میں کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے بھی سوچتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تذکرہ کرتے ہوں گے تو استہزاء۔ یہ اصل میں چونکہ ایک صاحب سے واقف ہوں، وہ ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں شریعت وغیرہ سے آزاد، بس وہ اپنے خیال میں خاص قسم کا ملنگی کا انداز، کرشن نگر میں ایک صاحب ہوتے تھے، تو ایک مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ جو کچھ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر تو یہ ہو گیا پھر بڑی شامت آئے گی، پھر تو بڑی مصیبت آئے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے، ایک یہ خیال ہے آپ کے ہاں اچھے بڑے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال ہے۔ اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور عجیب مجھے اب تک یاد ہے ان کا انداز، آپ کا کیا خیال ہے، اللہ اتنا کریم اتنا غفور وہ لوگوں کو آگ بھی چلائے گا؟ اجی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈرا دیا جاتا ہے بچوں کو، ڈرایا جاتا ہے بھوت سے یا کسی اور شے سے، یہ صرف یہ کہ ان کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم، اللہ خالق ہے انسانوں کا، اللہ تو ودود ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تو بہت ہی رؤوف ہے، ایسی ہستی سے کیسے توقع ہو سکتی ہے، یہ تو صرف یہ کہ ڈرا دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں چاہے وہ شاعرانہ انداز میں کی جاتی ہو، چاہے وہ ملنگوں کا انداز ہے، تو وہی ہے در حقیقت جو یہاں کہا جائے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، یہ تو انہونی بات ہے، لیکن بھائی اگر ہو گئی تو پھر واقعتاً بڑی تباہی ہے، پھر تو بڑا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا پھر وہ تو بس ہے ایک ہی ڈانٹ، یہ ڈانٹ وہ ہے دوسرا نفقہ جو ہے، ثم نفق فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی، پہلا نفقہ وہ ہے جس پر کہ اسا وہ ہلچل وہ زلزلہ، کتنے عرصے کے بعد، یہ مختلف روایات میں آتا ہے حضور سے کہ 40 برس کا وقفہ ہے ان دونوں نفقوں میں، لیکن یہ برس کون سے ہے، ایک دن کے بارے میں جب یہ بھی کہا گیا کہ وہ 1000 برس کا ہے، تو بہرحال ایک طویل مدت ان دونوں کے مابین حائل ہے، وہ ہے اسا، یہ ہے اب قیامہ آ رہا ہے، اس قیامت کا ذکر آ رہا ہے باس بعد الموت کا۔ فإنما هي زجرة واحدة، تو بس وہ تو ہوگی ایک ہی ڈانٹ، وہ نفخہ، نفخہ ثانیہ، فإذا هم بالساهرة، تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا ساحرہ کا لفظ، آج میں نے تحقیق کی کوشش کی، اور سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید ہی میں کہیں اور وہ لفظ آیا ہو تو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے اس کی حقیقت زیادہ منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے اس لفظ کی جو اصل بات نہیں حقیقت۔ لیکن یہ کہ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس کا مفہوم ہے ایک ایسا چٹیل میدان، جیسے کہ سورہ طہٰ میں کہا گیا ہے لا عوج فیہا ولا عمتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہو، نہ کوئی موڑ ہو، نہ کوئی ٹیلے ہو. چٹیل میدان، یہ زمین جو ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کھینچ دی جائے گی، جیسے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ کم ہوگی، اور اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ خود باہر نکل آئیں گے، اور یہ انسان جو ان میں دفن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ تو اسی میں ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی مردوں کو بھی. مردے گئے کہاں؟ اسی زمین کے پیٹ میں دفن ہے، اور وہ یہاں سے نکل آئیں گے. اذا الارض مدت والقت ما فیها وتخلت وعظمت لربها وحقت، یہ آگے چل کر یہ آیات آئیں گی. تو فرمایا ساحرہ، اس میدان زمین کو ایسے کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چلیں گے وہ سراب کے مانند، ریتلی ریتلی کیفیت بن جائیں گے، کسیب مہیلا ہو جائیں گے. لہذا اب نہ کوئی اونچان ہے، نہ نیچان ہے، نہ کہیں کوئی موڑ ہے، نہ کوئی تنگ وادی ہے، بلکہ سیدھا چٹیل میدان، اس میں سب کے سب کھڑے ہوں گے. یہی نقشہ جو سورہ زمر میں کھینچا گیا. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، اچانک حالت یہ ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. بلکہ اس میں نقشہ ہو سکتا ہے کہ ان میں جو کافر ہوں گے وہ تو ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہاں ہم آ گئے، جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے. لیکن یہ کہ اہل ایمان کے چہرے جو ہے تر و تازہ ہوں گے، وہ اس امید میں تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خلقوں سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا. تو وہ نقشہ جو ہے سورۃ الفجر میں جا کر آ جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اب آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا تمہارے پاس آ چکی ہے خبر موسیٰ کی؟ اب یہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ کے حالات و واقعات قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آئے. ہم اس استثنان کو کہتے ہیں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ایک پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن حضور کی سیرت ہے. اب سورہ آل عمران ہے تو غزوہ احد ہے، سورہ انفال ہے تو غزوہ بدر کا گویا کہ ایک باب ہے، سورہ توبہ ہے تو اس میں گویا کہ غزوہ تبوک کے حالات ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن ایک اعتبار سے حضور کی سیرت بن جائے گی، اگر اسے ترتیب نزولی سے مرتب کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت بن جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ بہرحال صراحتاً حضور کا ذکر قرآن مجید میں جتنا ہے میں اس کے ساتھ تقابل کر رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سے کہیں زیادہ ہے قرآن مجید میں. صراحتاً کہہ رہا ہوں، ایک ہے یہ کہ پورے قرآن کو آپ لیجیے تو وہ حضور کی سیرت بن جاتی، پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، جس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک بٹا تیرہ قرآن ہے. 500 سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہیں. پھر ان کے بچپن کے واقعات، ان کی والدہ کو جو وحی کی گئی، پھر جس طریقے سے کہ وہ دریا میں ایک صندوق میں بند کر کے ڈالے گئے، پھر انہیں نکالا گیا ہے، پھر انہوں نے بچپن کے اندر جس طرح پرورش پائی ہے، یہ سارے حالات. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات تو ہمارے پاس اگر ہیں بھی تو وہ روایات ہمارے پاس ہیں، اور وہ روایات بھی ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مستند اس معنی میں نہیں ہے کہ ان پر پورا اعتماد کیا جا سکے روایت کے اعتبار سے. شروع کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ اتنے واضح ہمارے سامنے نہیں ہیں جتنے واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے. اب اس میں بڑی طویل بحثیں بھی ہیں، اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 12 آیات میں اس کو سمو لیا گیا. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچ گئی تمہارے پاس خبر موسیٰ کی، یعنی حالات موسیٰ کے، ان کے واقعات. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوا، جبکہ پکارا انہیں ان کے رب نے اس وادی مقدس میں جس کا نام طوا ہے. یہ وادی سینا، سیرائے سینا جو ہے اس میں وہ پہاڑ کوہ طور، اور اسی کے سائد جس کو کہا گیا کہیں پر اسے ایمن سے تعبیر کیا گیا ہے، وادی ایمن. لیکن یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں کے وہ واپس جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر، اور واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے جبکہ انہیں بلایا گیا، پکارا گیا، اور دور سے انہوں نے آگ دیکھی، سخت سردی تھی، تو اپنی اہلیہ سے، گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے، میں دیکھتا ہوں شاید کہیں راستہ بھی ممکن ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھول گئے ہوں، میں جاتا ہوں آگ مجھے نظر آئی ہے تو مجھے یا تو وہاں سے کچھ آگ مل جائے گی، میں لے آؤں گا کوئی چنگاری تاکہ آگ جلائے، آپ لوگ تاپ سکے، اس سردی سے کچھ بچے. دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی راستہ جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی مل جائے. لیکن وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو وہ پورے جو واقعات تفصیل سے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا انہیں. سورہ طہٰ میں اس کا نقشہ جو ہے بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچ دیا گیا ہے. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کی طرف, وہ بہت سرکش ہو گیا. یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے, یہاں پر آگے بھی آئے گا. فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی. تو طغیان یہ ہے کہ اپنی حد سے بڑھ جانا. دریا ایک خاص حد تک ہے تو وہ گویا کہ اپنی حد میں بہ رہا ہے, اس سے نکل آیا, اب یہ طغیانی ہے. انہ طغى, وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. تو کہو اس سے جا کر, اور سورۃ طہٰ میں آیا ہے کہ نرمی سے کہو, چاہے کتنا ہی وہ سرکش ہے لیکن جا کر جو بات پہلے کرنی ہے وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے. کوشش کرو کہ وہ راہ ہدایت کو اختیار کر لے, سیدھے راستے پر آ جائے. تو فرمایا کہ اس سے جا کر کہو هل لك الا ان تزكى. اب یہ محاورے کا انداز ہے, کیا تمہیں کوئی تمہارا ارادہ ہے, کیا ہے تمہیں یہ خیال لاحق ہے, کوئی ارادہ ہے, کوئی تمہاری نیت ہے کہ تم تزکیہ حاصل کرو, تزکا, تاکہ تم پاک ہو جاؤ. اب پاک سے در حقیقت لفظ اس کے برعکس کیفیت ہے ناپاکی, اس کا تصور ذہن میں نہ لائیے. مراد یہ ہے کہ وہ کیفیات حاصل کر سکو کہ جو انسان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ صفات ہونی چاہیے. تزکیہ کے معنی یہی ہے کہ کسی شے کی ترقی اور تدریجن اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنے میں جو موانع ہیں, جو رکاوٹیں, ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ پروان چڑھے اور وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جائے. جیسے کہ ایک باغبان جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے اس نے لگائے ہیں, وہ پودے جو پھل والے ہوں یا پھول والے ہوں, وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے, یہ پودا ذرا بڑا ہوگا, جوان ہوگا, اس میں پھل لگے گا, یا یہ پودا جو ہے یہ پھول دے گا. لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کچھ جھاڑ جھکار بھی ادھر ادھر اگ آیا ہے, جو زمین سے جو اس کی قوت نمو ہے وہ کھینچ رہا ہے, ہوا سے بھی آکسیجن جو ہے وہ جذب کر رہا ہے, تو وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے, وہ تمام چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. یہ تزکیہ ہے. تو تزکیہ یہ ہے کہ انسان جس مقام بلند پر اس کی تخلیق ہوئی ہے, لقد خلق الانسان فی احسن تقویم, اس تک وہ بالفعل رسائی حاصل کرے, وہ مقام کے جو مسجود ملائک ہونے کا مقام ہے, بلند ترین مقام ہے جس پر اللہ نے انسان کی تخلیق فرمایا. تو تم چاہتے ہو, تمہارا ارادہ ہے, اب یوں جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کچھ سلوک طے کرنا چاہتے ہو, جس کا کہ اصل میں جو پچھلی سورت تھی جب ختم ہوئی ہے تو وہ اس اعتبار سے یعنی کچھ مضمون پچھلی سورہ اما یتسالون کا کچھ رہ گیا, جس کو کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے. زندگی تو اصل میں اسی لیے ہے, یہ ہمیں بہت بلندی پر تقریر فرما کر بہت پستی میں ڈال دیا گیا. مرددناہ اسفل سافلین, اب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا, تقرب بالفرائض, تقرب بالنوافل, جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے, یعنی وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو اس کو پروردگار کی اس جنت میں جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا. وادخلی جنتی اور ھذا صراط علیہ مستقیم, یہ راستہ ہے جو سیدھا تمہیں میرے تک لے آئے گا, مجھ تک لے آئے گا. لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات کی اگر خواہش ہے, وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے. قل هل لك الا ان تزكى, کوئی ہے تمہارے اندر یہ خیال کہ تم تزکیہ حاصل کرو, پروان چڑھو, ان صفات اعلی کو حاصل کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پیدا ہو. واهديك الى ربك فتخشى, اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف. مراد کیا ہے؟ رب کی معرفت, رب کی صفات, رب کے اسماء, رب کی شانیں, ان سے متعارف کراؤ. اجمالی طور پر اللہ کو مان لینا یہ تو بہت آسان ہے, لیکن جیسے جیسے اللہ کی معرفت میں انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس میں خشوع پیدا ہوگا, اتنا ہی تذلل پیدا ہوگا, اتنا ہی اس پر توکل پیدا ہوگا, اور باقی تمام اسباب پر سے توکل ہٹتا چلا جائے گا. یہ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت پیدا ہوگی. تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ ایک لفظی ایمان, بس مان لیا اللہ کو, آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ, ٹھیک ہے, ایمان کی شرط پوری ہو گئی, مسلمان کہلانے کا احساس مستحق ہو گیا. لیکن فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تو معرفت ہے, کتنا کچھ پہچانا ہے آپ نے رب کو, کتنی کچھ عظمت کا اندازہ ہوا ہے، کتنی اس کی قدرت کے بارے میں انکشاف ہوا ہے آپ کے ذہن پر، اس کے علیم بکل شے، بکل شے علیم ہونے کا کتنا کچھ تاثر ہے کہ جو قلب پر قائم ہوا، اس کو ہے جس کو ہم اجمالاً کہتے ہیں معرفت رب، واہدیہ کا الی ربک، اور تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، یعنی اس کی معرفت کے حصول میں میں تمہاری مدد کروں کہ تمہارے قلب پر اللہ کی عظمت کا حقیقی نقش قائم ہو جائے. اب کسی کے حوالے سے دیکھیے، فتخشا، یہاں پر لفظ جو آ رہا ہے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی. بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم. اس کو ذرا دوسرے معنی میں شعر کو لیجئے، جتنا کسی شے کی عظمت کا خیال ہوگا اتنے ہی آپ کے اندر عجز اور تذلل کی کیفیت پیدا ہوگی. اگر اس کی عظمت اس درجے منکشف ہی نہیں ہوئی تو آپ کے اندر بھی جتنی تذلل کی کیفیت ہونی چاہیے پیدا نہیں ہوگی. تو معرفت کے حوالے ہی سے در حقیقت ہے کہ اسی نسبت سے انسان کے اندر خشیت، خشوع، خضوع، تذلل، عاجزی، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ہے اصل مطلوب کے بندے کے اندر. اس لیے میں نے لفظ سلوک استعمال کیا تھا. حل لکا الا ان تزکا، تم چاہتے ہو، کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر دبی ہوئی رہتی ہیں. برے سے برے انسان کے اندر بھی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ضمیر نامی ایک شے ہے، اس کا نفس امارہ بھی ہے اور اس کا نفس لوامہ بھی ہے، وہ بھی ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے. لیکن یہ کہ انسان کے اندر سے وہ ارادہ قوی ہو جائے اتنا کہ پھر وہ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کرنے پر عملاً آمادہ ہو جائے، یہ ہے در حقیقت فیصلہ کن چیز. ورنہ برے سے برے آدمی کو بھی اس کا ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے، اور برے سے برے آدمی کے اندر کبھی نہ کبھی تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی درست ہو جاؤں، سنور جاؤں، اعلیٰ صفات، اعلیٰ مقامات، اپنے رب کے ہاں اپنا کوئی مقام اور مرتبہ میں بنا لوں، کوئی ٹھکانہ بنا لوں. منشا تخذ الی ربہ مآبا، تو ٹھکانہ میرا اپنے رب کے پاس بن جائے، یہ خواہش تو ہوتی ہے. لیکن اصل میں فیصلہ کن چیز ہے ارادہ، اس ارادے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور سلوک میں آپ کو معلوم ہے پہلی شے ارادہ ہوتی ہے، کسی کا مرید ہو جانا، یہ اس کا تصور ہمارے ہاں ذہنوں میں کچھ اور ہے. مرید کے لفظی معنی ارادہ کرنا، جس شخص کے اندر ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے ابھرنا ہے، اٹھنا ہے، یہ اپنے مادی وجود سے ذرا بلند تر زندگی بسر کرنی ہے، یہ دنیا اور جو بھی تعلقات دنیا، علائق دنیاوی ہے، دنیا میں رہوں گا لیکن دنیا سے بالاتر تر ہو کر رہوں گا، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں. یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی کی طرح رجوع کرتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو پہلے اس راستے پر کچھ منزلیں طے کر چکا ہو، اس کا قرب ہو، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی قوت ارادی کو تقویت پہنچاتا ہے. بہرحال وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آیات بڑی اہم ہیں کہ فرعون جیسے شخص کو بھی پہلی بات یہ کہی گئی. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کوئی ہے ارادہ، یعنی اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے تو وہ بھڑک اٹھے. هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں، اب تمہارے رب کی صحیح عظمت تم پر منکشف ہو جائے، اس کی عظمت اور اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے، تو تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے. یہ جو تم بہت غرور اور تکبر اور طغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہو، ان چیزوں کے خاتمے کی شکل تو یہی ہے کہ عظمت رب اور معرفت رب کا کوئی حصہ اگر مل جائے تو خود بخود انسان میں عز اور تذلل اور اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. فاراہ الآیت الکبریٰ، کے دکھائی اس کو بہت بڑی نشانی. یہاں پہ الآیت الکبریٰ جو ہے، یہ چونکہ واحد کے سیغے میں ہے، اس لیے بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے وہ عصا، سب سے بڑا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہی تھا. ویسے یہ کہ وہ ید بیضہ بھی ان کا معجزہ تھا، اور بھی معجزے دکھائے گئے. اور ایک رائے یہ ہے کہ اصل میں واحد کا سیغہ آ گیا ہے، مراد وہ دونوں معجزے ہیں، دونوں مل کر وہ ایک بڑے معجزے کی شکل اختیار کرتے ہیں. ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دو معجزے دیے گئے، عصا کا بھی اور ید بیضہ کا بھی. فاراہ الآیت الکبریٰ فکذب وعصا، تو اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور نافرمانی کی. یہی وہ لفظ ہے جو آ چکا ہے، فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، سورہ مزمل میں نافرمانی کی. ثم ادبر یسعى، پھر اس نے پیٹھ موڑی اور وہ بھاگا دوڑا، اس نے محنت کی. صحیح کے لفظی ترجمہ ہے بھاگنا، بھاگ دوڑ جسے ہم کہتے ہیں محاورتاً، اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جب مشورہ دیا گیا کہ یہ جادوگر ہے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑے جادوگر جو ہے ان کو جمع کرنا ہوگا، مختلف بستیوں میں شہروں میں بھیج دیے گئے لوگ کہ ماہر سے ماہر جادوگر جو ہے ان سب کو جمع کر لیا جائے، اور ایک وقت بھی مقرر ہو گیا یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تجویز پر، کہ ان کا کوئی عید کا دن، کوئی ان کا جشن کا دن ہوتا تھا جبکہ پوری قوم کہیں باہر جمع ہوتی تھی تاکہ یہ جو بھی مقابلہ ہے حق و باطل کا وہ سب کے سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دے دے. فاراہ الایت الکبرا فکذب وعصا ثم ادبر یسعا فحشر، پھر اس نے جمع کیا، اس نے تمام جادوگروں کو جمع کیا. اب جمع کرنے کا لفظ یہاں پر دیکھیے بہت ہی معنی دے رہا ہے، تمام لوگوں کو بھی جمع کیا. ان یحشر الناس ضحا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سورۃ طہٰ میں، سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے یوم الزینہ، صبح کے وقت جو ہے جیسے صبح کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، دھوپ نکل گئی ہے، روشنی ہو گئی ہے، زیادہ تمازت بھی نہ ہو، اس وقت سب کو جمع کر لو، پورا شہر جو ہے وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے. پھر یہ کہ حشر میں وہ بھی ہے کہ اس نے تمام جو ہے جادوگر جمع کیے ہیں مختلف بستیوں سے. پھر مدائن حاشرین، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا ہے کہ جمع کر کے بلا کر لائے. تو حشر میں تمام معنی آ گئے. فنادا، پھر اس نے پکارا، پکار کر کہا، فقال انا ربکم الاعلى، میں ہوں تمہارا رب سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ. یہ ٹکڑا بہت اہم ہے. اصل میں عوام کے نزدیک تو اس کا مفہوم یہ ہے، بلکہ بعض مفسرین نے بھی یہ لیا ہے مفہوم، کہ اس نے اصل میں جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ اس معنی میں کہ ان کے ہاں بھی معبود تھے، بہت سے معبود تھے کہ جن کو وہ پوچھتے تھے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام معبودوں میں سب سے بڑا معبود میں ہوں. حقیقت جو ہے اس کی وہ یوں سمجھیے کہ جیسا کہ وہ اقسام شرک کی پوری تفصیل میں بیان کر چکا ہوں مختلف کیسٹس میں، ایک سیاسی شرک بھی ہے. سیاسی شرک یہ ہے کہ مقتدر اعلی، مختار مطلق، سورن، سروری، اختیار، حاکمیت، اس کا مالک میں ہوں. اصل میں لفظ رب جو ہے یہ کچھ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں کچھ مغالطہ عام طور پر لوگوں کو ہو جاتا ہے، رب را با با، اور ایک ہے وہ لفظ جس سے تربیت بنا ہے، ربیانی صغیرہ، اس کا مادہ را با اور یا واو ہے، اس میں اس کا مفہوم پروان چڑھانا، پرورش کرنا، اوپر اٹھانا، کسی شے کو ترقی دینا، جبکہ اصل میں را با با رب کے معنی مالک، رب المال، مال والا، مال کا مالک، رب الدار، گھر والا، گھر والا، گھر کا مالک. تو رب اس معنی میں کہ مالک میں ہوں، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے. یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ زخرف میں آ چکی ہے آیت نمبر 51 میں، کہ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وہاذہ الانہار تجری من تحتی، سورہ زخرف آیت 51. لوگوں کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہی؟ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا اختیار مطلق میرا نہیں ہے؟ حاکمیت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں. میرے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسی کے نیچے وہ نہریں بہ رہی تھی، یعنی میرے زیر انتظام، میرے زیر اختیار. نیل سے پانی لینا اور اس میں سے نکال کر، جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر اس طرح کی نہریں تو نہیں ہوتی، لیکن لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، ذرا بلندی کے اوپر سے پانی لے گئے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی زمینوں کو سراب کر رہے ہیں. تو نیل سے پانی لینے کا اختیار میرے پاس ہے کہ جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں مت دوں. یہ مختار مطلق ہونے کا دعویٰ تھا کہ جو آج بھی دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ اب ایک فرد کا دعویٰ نہیں ہے، اب قوم کا دعویٰ ہوتا ہے. پھیل گئی ہے وہ بات. حقیقت کے اعتبار سے یہ جو ڈیموکریسی کا جو اصول ہے، سوورنٹی آف دی پیپل، عوامی حاکمیت، یہ بالکل وہی شے ہے کہ جس کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلى، مختار مطلق میں ہوں. اور اس کی مزید شرح جو ہے سورہ زخرف کی، وہ آیت ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ اس کی شرح ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ کس معنی میں وہ کہہ رہا ہے. ظاہر بات ہے خدا ہونے کا دعویٰ وہ نہیں کر سکتا تھا. خدا ہونے کا دعویٰ کس معنی میں آخر اس کا قبول کیا جا سکتا تھا جبکہ اس قوم میں ایسے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جس نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہوگا، اس کا بڑا بڑا ہوگا وہ ان کے سامنے. تو وہ در حقیقت خالق ہونے کا مدعی نہیں، اور کوئی معبود اس معنی میں، لیکن ایک معبود ہے جو سیاسی معبود ہے، جس کا حکم چلتا ہو مطلقاً کہ اسے اختیار حاصل ہو جو چاہے حکم دے دے، وہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا جو بھی اس کا مدعی بن کر کھڑا ہوگا وہ گویا کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے یہ الفاظ اس نے زبان سے ادا نہ کیے. یہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی مطالعہ آدری ان الحکم الا للہ. تو یہ دعویٰ اس کا اس معنی میں ہے، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا مالک ہوں، مختار ہوں، میں جو چاہوں کروں، جسے چاہوں خزانہ بخش لوں، جس کا چاہوں جو ہے اس کے بال بچوں کو کولوں میں پلوا دوں، میرا اختیار ہے. جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کرتے ہوئے کہا تھا نا وہی و امید، مجھے اختیار حاصل ہے. انہیں جیل سے دو آدمیوں کو بلوایا، دونوں کنڈمڈ تھے، جنہیں کہ سزا ہو چکی تھی سزائے موت، ایک کی گردن اسی وقت دربار میں اڑا دی اور ایک کو کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ دیکھو انا وہی و امید، مجھے اختیار حاصل ہے، میں نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو مار دیا ہے. بالکل یہی ہے در حقیقت ملوکیت مطلقہ جو ہے، جس میں کہ ایک فرد واحد اختیارات کا مطلق مالک بن کر بیٹھتا ہے، یہ ہے اس کا دعویٰ. فقال انا ربکم الاعلی فاخذه الله نکال الاخره والاولى، تو پکڑا اسے اللہ نے، نکال کہتے ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو، جس سے دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں، دوسروں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. ہم نے پکڑا اسے سزا سے، آخرت کی سزا وہ تو آنی ہے، اور اولا دنیا کے اندر بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو غرق کیا اسے، یہ گویا کہ ایک بڑی ہی عبرت انگیز سزا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی خشیت ہے. یہ ذرا نوٹ کیجئے، خشیت ہوگی تو عبرت ہوگی، کچھ نہ کچھ انیشل سرمایہ درکار ہے جس سے کہ بات آگے بڑھے گی. بالکل بے پرواہ ہے آدمی، فکر ہی نہیں ہے، ادھر رجحان ہی نہیں ہے، تو بڑی سے بڑی عبرت انگیز بات اس کے سامنے آئے گی اور اسے عبرت نہیں ہوگی، حیوانوں کی طرح دیکھتا ہوا چلا جائے گا. یہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں بڑے پیارے الفاظ جو ہیں آخری وہ تین یہ ہیں، وَيَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً، مجھے حکم ہوا ہے کہ میری خاموشی ہے تو غور و فکر پر مشتمل ہو، سوچتا رہوں، غور و فکر کروں کائنات کی تخلیق میں، يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں بت کی ذکر بات کروں تو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہو، اللہ کے کلام کو بیان کیا جا رہا ہو. وہ نطقی ذکر، وہ نظری عبرہ، اور میری نظر جو ہے وہ عبرت کی نگاہ ہو، جس کو دیکھوں اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کروں، کوئی واقعہ نگاہوں کے سامنے آئے فوراً اس سے سبق حاصل کیا جائے. السعید من وعظ بغیرہ، اصل میں تو سعادت مند وہی ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے. اپنے اوپر جب بیت جاتی ہے تب تو سب کو ہی ہوش آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان اگر کہیں بھی کوئی واقعہ اس کی نگاہ سے گزرے اسے عبرت حاصل کرے. یہ عبرت کے لفظ کو بھی سمجھ لیجیے، جیسے لفظ آیت ہے کسی شے کو دیکھنا، ذہن کسی اور طرح منتقل ہو جانا، وہ شے اس کی نشانی بن گئی. عبرت جو ہے اسی سے لفظ عبور بنا ہے، آپ دریا کو عبور کرتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، عبرت بھی یہ ہے کسی ایک شے کو دیکھ کر اور پھر کسی اور حقیقت کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، اس سے کچھ سبق حاصل کر لینا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشا، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے، سبق حاصل کرنے کا سامان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جن کے اندر خشیت ہے. اب آ رہا ہے وہ مضمون کے جو سورہ مرسلات میں بھی آ چکا ہے، اگرچہ ان الفاظ میں نہیں لیکن مرسلات میں، سورہ نبا میں، اللہ کی عظمت تخلیق، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت کاملہ. انتم مشد خلقا من السماء، کیا تم زیادہ سخت اور بھاری ہو بنانے میں یا آسمان؟ بنا اس نے اسے بنایا ہے، کس ہستی کے بارے میں تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے اصل میں، ورنہ ذرا غور کرو کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان ہی کو دیکھو. انتم مشد خلقا، غور کرو کیا تمہارا ہی بنانا بہت بھاری ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہیں ہی دوبارہ پیدا کرنا بڑا اس کے لیے ناممکن اور محال ہو گیا، کیا تم زیادہ بھاری ہو اور سخت ہو بنانے کے اعتبار سے؟ ابھی سما یا آسمان، بنا اس نے اسے بنایا، تعمیر کیا، بنا تعمیر، اس نے اس کو تعمیر کیا. رفع سم کہا فسواہا، سم کا لفظ آتا کسی شے کے ابھار کے لیے، اس کے ابھار کو اونچا کیا، یعنی ایک طرح کا ڈوم ہے یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک طرح کے دوم کی صورت میں گنبد کی شکل میں ہے. رفع سم کہا، گنبد کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے کہ جو اونچا ہوتا ہے، تو ہمارا عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کے حوالے سے لفظ استعمال ہو رہا ہے، بلند کیا اس کی اونچان کو، فسواہا پھر اس کا تصویہ کر دیا. یہ لفظ آگے چل کر سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا کہ اس پر زیادہ تفصیلی بحث ہم کریں گے. تخلیق کے بعد تصویہ، ان دونوں الفاظ میں نسبت یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا سٹرکچر بنا دینا، جو بھی اس کا ایک سٹرکچر ہے وہ تیار ہو گیا، اب ہے اس میں نقش و نگار، اس میں فنیشنگ ٹچز دینا، اس میں خوبصورتی کی کیفیت جو ہے پیدا کرنا. یہ جو ہمارے ہاں ایک سٹرکچرل انجینئرز ہیں اور پھر ایک آرکیٹیکٹس ہیں، وہ آرکیٹیکٹس جو ہے وہ سٹرکچر کے اندر خوبصورتی اور جو خود خوشنمائی ہے وہ پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں. فسواہا برابر، متوازن، بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں، متناسب. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریخ کر دیا اس کی رات کو. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لیل اور نہار اس کی نسبت آسمان کی طرف ہو رہی ہے، اور آسمان جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی مفہوم ابھی معین نہیں کر سکتے، لفظاً سما کے معنی ہے بلند، بلندی. تو یہ جو بلندیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ آسمان ہے، باقی سما سماوات اس کی کیا حقیقت ہے، اب انسان کا علم جو ہے وہ جب آگے بڑھے گا تو اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی. فی الحال یہ کہ چونکہ رات اور دن کا تعلق اسی سے ہے، اسی فضا سے اور اسی بلندیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سورج نکلتا ہے اور دن آ جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے رات آ جاتی ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، الْغَطْشُ وَالظُّلْمَةُ، غطش کے معنی ہے تاریکی، اغطشا تاریک کر دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور نکال دی اس کی دھوپ، اس کا دن. یہ دوحا کا لفظ جو آتا ہے وہ صبح کا وہ ابتدائی وقت ہے جس میں کچھ روشنی بھی ہو گئی ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن تمازت نہیں ہے، روشنی اور دھوپ جو کہ ابھی خوشگوار ہے، ناگوار نہیں ہے، وہی ہے کہ جو رات نکال لاتا ہے، رات کو تاریک کر دیتا ہے اور پھر نکالتا ہے دن کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین بھی اس نے مزید برآں اس نے زمین کو پھیلا دیا. بعد ذالک لفظی ترجمہ ہوگا اس کے بعد، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی، جبکہ سورہ حامیم سجدہ میں جو تفصیل آئی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پہلے تخلیق ہوئی ہے پھر آسمان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ہیں. اب اس کی اصل حقیقت کو فی الحال ہم نہیں سمجھ سکتے، اکثر لوگوں نے یہاں پہ بعد ذالک کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی مزید برآں جو ہم کہتے ہیں، اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے سورہ نون میں ہم نے پڑھا اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِين، ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا، بڑا اکھڑ بھی ہے اور پھر بڑا بدنام بھی ہے، لیکن یہاں بعد ذَلِكَ سے مراد جو ہے وہ کوئی زمانی اعتبار سے تراخی نہیں ہے، بعد کے معنی بعد نہیں بلکہ مزید برآں، ایک سبق تو اس میں یہ خراب ہے، مزید برآں اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے، لیکن وہ ایک ساتھ ہی موجود ہے وہ تمام اوصاف. تو فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، مزید برآں اس نے زمین کو پھیلا دیا، جیسے کہ بچھونا پھیلا دیا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے سورۃ الشمس میں لفظ آئے گا طحاہا، اب طحاہا والارض وما طحاہا، وہاں یہاں آیا دہاہا، تو بہت قریب ہے اس کے جو مادے ہیں، طحاہا دہاہا، بچھا دینا دونوں کا معنی ہے. اخرج منہا ماہا و مرعاہا، نکالا اس میں سے اس کے پانی کو بھی اور اس کے چارے کو بھی، اور چارے سے مراد صرف جانوروں کا کھانے والا چارہ نہیں ہے بلکہ جیسے کہ آگے آ رہا ہے متاع لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی. تو جو بھی کچھ اگ رہا ہے، ایک تو یہ کہ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے، اب یہ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل کا پانی بھی زمین سے نکالا جا رہا ہے، یا ہینڈ پمپس کا پانی بھی زمین سے آ رہا ہے، اور ایک اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئی ہے زمین تو یہ آگ کا ایک انگارہ، اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس میں سے بخارات نکلے ہیں جس نے جا کر فضا کی شکل اختیار کی ہے، گیسز کی صورت اختیار کی ہے، اور اسی میں پھر وہ ان گیسز کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا اور پھر وہ بارش کی شکل میں زمین پر برسا ہے، اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں لکھوں کا برس تک یہ بارش جاری رہی ہے، جس سے کہ پھر یہ سمندر جو ہے وجود میں آئے ہیں، اور زمین جو سکڑی تھی اس کی وجہ سے کہیں اونچان کہیں نیچان، تو جہاں نیچان اور نشیب کا معاملہ تھا وہاں سمندر بن گیا. معلوم ہوا کہ اسی زمین میں سے پانی نکلا ہوا ہے، یہ چاہے ہمیں نظر آتا ہے اوپر سے برستا ہوا بارش کی شکل میں، لیکن اصل میں پانی کا منبع جو ہے سرچشمہ وہ خود زمین ہے، اسی میں سے ٹھنڈا جب ہوا ہے یہ انگارہ تو جو بخارات نکلے ہیں اس نے فضا کی شکل اختیار کی ہے ان گیسز کی، اور انہی گیسز کے ذریعے سے پھر پانی وجود میں آیا ہے. تو فرمایا اخرج منہا ماءہا، نکالا اس میں سے اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور جو خوراک ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جانوروں کے لیے چارہ ہے، تمہارے لیے مختلف جو ہے اناج ہے، پھل ہے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے لنگروں کے مانند جمع دیا ہے. یہ بھی میں نے بار عرض کیا ہے کہ اب یہ جیولوجی کا مضمون ہے کہ زمین کی گردش میں کوئی سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے جو ان پہاڑوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن مجید انہیں لنگروں سے تعبیر کرتا ہے، جیسے پہاڑ جیسے جو جہاز ہوتے ہیں ان کو لنگر جو ہے سمندر میں تھام لیتے ہیں، ایسے ہی گویا کہ انہوں نے تھاما ہوا ہے. اب وہ آیت آ گئی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگلی سورت میں بھی، سورہ عبس میں بھی بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آئے گی. نمبر کا ایک کا فرق ہے، یہاں آیت نمبر 33 ہے، وہاں آیت نمبر 32 ہے. متاع لکم ولانعامکم، یہ متاع ہے، برتنے کی شے ہے، سامان ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، یہ پانی بھی اور مرعا بھی، دونوں چیزیں جو زمین سے ہم نے نکال دی. اب دیکھیے، نوٹ کیجیے، ہم خود اسی زمین سے نکلے ہیں، ہمارا یہ مادی وجود اسی زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، حیات دنیاوی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، وہ بھی اسی زمین میں سے نکلا ہے، اور اسی طریقے سے غذا کا جتنا سامان ہے وہ اسی زمین سے نکل رہا. یہ کل زمین ہی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیا امواتا، وہ آیہ مبارکہ جو ہے گویا کہ بار بار بہت ہی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہے. فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ شامت، وہ مصیبت، تامہ، یہ تا میم میم اور تے میم میم، تمہ پورا ہو جانا، اسی طریقے سے تمہ کوئے سے، یہ بھی ایسی شے جو ہر شے پر چھا جائے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، غالب ہو جائے. تو تامت الکبرا، وہ مصیبت جو چھا جانے والی ہے، کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہ اس سے بچ کر جا سکے. فَإِذَا جَاتِ تامت الکبرا، یہ بالکل وہی جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. اب وہ تمام مضمون ذہن میں رکھیے، اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے تام، اور تامیم میم، کوئی ایسی مصیبت کے جو چھا جائے اور جس سے بچنے کی کسی کے پاس کوئی جگہ، کوئی شکل، کوئی پناہ گاہ نہ ہو. فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، وہ دن کے جس دن پھر انسان یاد کرے گا. مجھے ایک لفظ بڑا پسند ہے ہندی زبان کا، یہ شاہ عبد القادر صاحب نے سورت الفجر کے ترجمے میں جہاں وہ آیت آئی ہے، یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، وہاں لفظ چیتنا استعمال کیا. یہ چیتا پنجابی کا بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے. اس دن چیتے گا انسان، اور کس کام کا اس کا چیتنا، یوم یتذکر الانسان وانا له الذکرا، اس دن چیتے گا انسان، اب یاد آئے گا میں نے کیا کیا، کہاں زندگی گزاری، کہاں اپنے، جس کو کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما ابلاہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کا حساب لیا جائے گا، کہاں فنا کی، کہاں گنوائی، کہاں خرچ کی، 80 برس دیے تھے، 70 برس دیے تھے، 60 برس دیے تھے، کہاں گنوائے، کہاں گلائے، اور خاص طور پر شباب، جوانی، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں سر کی، وان شباب ہی فیما ابلا، وان مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، پائی پائی کا، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، علل و تللوں میں، عیاشیوں میں، یا یہ کہ ادائے حقوق میں، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرنا. او اما عمل فیما علما، پانچواں سوال، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا. جب تک ان پانچوں سوالوں کو جواب نہیں دیں گے ہل نہیں سکیں گے. تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعى، اس دن یاد کرے گا انسان، ہر چیز آئے گی، جیسے پردہ اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ تمام ایک ایک لمحہ جو ہے گزرا ہوا وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا، بہوز الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ لا کر رکھ دیا جائے گا جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، وہ بڑا ہی جوائنٹ کمپیوٹر، اور اس میں معلوم ہوگا کہ ہر فرد کی فلم بھی موجود ہے پوری زندگی کی، بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی، یہ ہے آپ کی فلم پوری زندگی کی، اور یہ ہے جو کچھ آپ کرتے رہے، اور یہ ہے جو کچھ زبان سے نکلتا رہا ہے. تو چیخ اٹھیں گے لوگ، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصاحا، اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، مگر یہ کہ احاطہ کیا ہوا ہر شے محفوظ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، موجود پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. برزا کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، خود سامنے آ جانا، اور برزا تبریز سے مجھول، ظاہر کر دینا، جہنم سامنے لے آئی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے جو دیکھے. اس میں اختلاف ہے ہمارے ہاں سلف میں، اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ دکھائی وہ سب کو جائے گی، اہل جنت کو بھی دکھائی جائے گی، بلکہ سورہ مریم کے ایک مقام سے تو ثابت ہوتا ہے گزارا جائے گا. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو کہ ہم الصراط کہتے ہیں، پل صراط ہمارے ہاں عام زبان میں، وہ کوئی راستہ ایسا ہی ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اس پر سے گزریں گے انسان، تاکہ جو بچا لیے گئے ہیں انہیں بھی پتا چل جائے کہ کس شے سے اللہ نے بچایا ہے، تو اس سے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا اس نعمت کا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو، اور کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں، ہم پر فرمایا اور ہماری مغفرت کر دی، خطاؤں سے درگزر کیا اور اس انجام سے ہمیں بچا لیا. بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ لمن یرا سے مراد یہاں پر صرف کفار ہے جن کو اس میں داخل ہونا ہوگا، لیکن زیادہ کی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر دیکھنے والے کے لیے، گویا کہ یہاں محاورتن ہر ایک کے سامنے آ جائے گی کہ وہ چیز، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى. یہاں پہ اب وہ سلوک کے سلسلے میں بہت اہم الفاظ آئے ہیں، جوڑے ہیں یہ دو دو. تو جو کوئی بھی سرکش ہوا، سرکشی کیا ہے؟ مقام بندگی سے جہاں بھی تجاوز کیا یہ سرکشی ہے. ہم تو بندے ہیں، ہمارا مقام عبدیت ہے، عبد کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، اپنے مالک کا فرمان ماننا، بے چون و چرا، یہ عبدیت ہے. مقام عبدیت سے جہاں تجاوز ہوگا یہ طغیانی ہے. اب یہ طغیانی کے درجے ہوں گے، ایک طغیانی جو ہے وہ فرعون کی تھی، ایک طغیانی ہماری ہے، اور ایک طغیانی وہ بھی ہے، مجھے یاد آیا شعر وہ مولانا روم کا، کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست، لیکن ارا اون ارا اون نیست. چاہے میں درویش ہوں، میں کوئی بادشاہ کی طرح کہہ نہیں سکتا فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا ہے، نفس کہتا ہے میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، مجھے اس شے کی خواہش ہے تمہیں پوری کرنی ہوگی. جو بھی اندر سے ہمارا جو ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو بھی خواہشات نفسانی کی بنا پر، وہ سینشل گریٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے. تسکین ہوگی جب آپ کو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے ہوئی ہے یا حرام سے ہوئی ہے. لیکن جہاں بھی کہیں اللہ کے حکم سے تجاوز ہوا، یہی طغیانی ہے، یہی درحقی کا سرکشی ہے، مقام بندگی سے بلند تر ہونا. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ہے عملی شکل اس کی. تو یعنی یہ تو ایک نفس کی کیفیت ہے اندر سے، نفس ما ہم کم تر فرعون نیز، اندر سے یہ طغیانی، یہ سرکشی ابھرتی ہے، لیکن اس کی شکل تو بنتی ہے دنیا میں ظاہری عمل کے اندر. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر، آخرت کو پیچھے کیا، بما قدم و اخر، آخرت کو پیچھے ڈالا، دنیا کو آگے کیا. چاہتا تو آخرت کو بھی ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ ہے کہ تمنائیں ہیں، امانی ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. سو طرح کے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے اپنے دل کو اطمینان دینے کے ذرائع جو ہے تلاش کر لیے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی. بس اسی میں اصل فیصلہ ہے، طرز عمل یہ ہے ہر معاملے میں کہ کس شے کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، بما قدم و اخر، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا. تو یہ ہے اصل میں سارے فساد کی جڑ، طغیانی اندر سے، نفس کی سرکشی. نفس اپنی خواہشات کے لیے زور لگاتا ہے، اندر سے ایک دباؤ ابھرتا ہے، ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے، جو اپنی گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، تسکین چاہتا ہے. اور جو دنیا کے اندر عمل میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آخرت پیچھے دنیا آگے. آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی الماوا, تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانا ہے, وہی ہے. آوا یووی کے معنی پناہ دینا ہے. آوا یاوی یہ فعل مجرد ہوگا, ثلاثی مجرد, کسی چیز کی طرف پناہ حاصل کرنا, اور آوا یووی یہ باب افعال پناہ دینا. مأوا پناہ گاہ, پناہ کی جگہ, جہاں کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دوڑتا ہے سر چھپانے کے لیے. فرمایا فإن الجحیم ہی المأوا, اس میں گویا کہ ایک طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے کہ ٹھکانہ اور بچاؤ کی جگہ بھی صرف جہنم ہے, جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے. اب یہی تمہاری مونس و غمخوار ہے, یہی آگ جو ہے, ہی مولاکم, اب یہی تمہاری رفیق دمساز, اسی آگ سے دکھ درد جو کرنا ہے کرو, اور کوئی تمہارا ہمدرد بھی نہیں ہے یہاں. تو وہی بات یہاں بھی ہے, فإن الجحیم ہی المأوا وأما من خاف مقام ربه, اور رہے وہ لوگ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اس کا خوف رکھا, ڈرتا رہا. یہ جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, فإذا هم قیام ينظرون, دیکھتے ہوں گے حقہ بکا کھڑے ہوئے ہوں گے. اور یہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے, مالک کے سامنے. اور وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لن تزول قدم ابن آدم, ابن آدم کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. اب جو اس سے لرزا و ترسا رہا, ڈرتا رہا, اس کا احساس جو ہے اس کے اعصاب کے اوپر مستقل اس کا اثر قائم رہا. اما من خاف مقام ربه, اور اس کا نتیجہ ونہى النفس عن الهوى, اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہش سے, دبایا, کنٹرول میں رکھا, اس کو بے قابو نہ ہونے دیا, اس کو سرکش نہ ہونے دیا. جیسے کہ ایک سوار جو ہے گھوڑے کے اوپر لگام کھینچ کر بیٹھا ہوا ہو جم کر, اور ایک وہ سوار ہے کہ جو گھوڑے کے رحم و کرم پر آ گیا ہو. تو یہاں پر یہ کہ وہ خود ہی اس کی, یا اس کا جو وہ فیصلہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی بھی اختیار کرنی ہے, اس میں وہ اتنا قوی اور توانا ہو کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے. نہ نفس عن الہوا, اور اس نے روکا اپنے نفس کو اپنی خواہش سے. فإن الجنة هي المأوى, اب یہ نفس کی خواہش اور اس کو روکنا, اس کے درجات میں بڑا فرق ہے, نوٹ کر لیجئے. اولین درجہ تو یہ ہوگا موٹے موٹے گناہ جو ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے, کبائر سے بچا لے, جو صاف حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے. جیسے جیسے آگے بڑھے گا معاملہ, پھر انسان مشتبہات سے بھی بچے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لی. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ نظام چلے ہیں صوفیانہ, اور ان کے اندر جب رنگ آ گیا ہے جو دنیا میں دوسرے رہبانی نظام جو تھے ان کا, تو پھر نفس کو کچلنے کے درجے تک بات چلی جاتی ہے کہ جو ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی. ضبط نفس درکار ہے, نفس کو کچلنا درکار نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ خود ایک حق رکھتا ہے انسان کے اوپر. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تو در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں سیلف انیہیلیشن, اپنے اوپر بندشیں اور قدغنے عائد کرتے چلے گئے, لیکن پھر یہ کہ اس کی پابندی نہیں کر سکے. اس لیے کہ آخر اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے, اس کے تقاضے ہیں, اس کے اندر جو بھی چیزیں دائیات رکھ دیے گئے ہیں, شریعت کے اندر یہ ہے کہ ان کا جائز حق جو ہے ان کو عطا کرو. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, کہیے ان سے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں زینت کی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں, اور یہ بہترین اور طیب اور پاکیزہ غذائیں جو بنائی ہیں اللہ نے, یہ کس نے حرام کر دی؟ تو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک حالات میں فرق ہوگا, اور یہ اگلے جمعے میں میری اصل میں تقریر کا یہی موضوع ہوگا. سورہ نساء میں کی جو آیات کے حوالے سے اس مرتبہ بات اجمالاً آئی اور اس میں مغالطے کا امکان تھا, وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ دو حالات مختلف ہیں. ایک یہ ہے کہ دین غالب ہے, جہاں آپ رہ رہے ہیں دین کا نظام قائم ہے. اب یہاں آپ کو سہولت ہے, وہ نظام قائم ہے, حکومت ہے, اس حکومت کے ذمے ہے آگے تبلیغ اور اس کا پھیلانا. حکومت جب بلائے گی آپ حاضر ہو جائیے, نہیں تو آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہیے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں. آپ وہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب نوافی کے ذریعے حاصل کیجئے, راتوں کو جاگیے, ذکر کیجئے, مراقبے کیجئے, اس میں کوئی برائی نہیں. اور یہ کہ یہاں رہتے ہوئے جبکہ اللہ کا دین غالب ہے, جو بھی اللہ نے بہتر چیزیں پیدا کیے ان سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائیں، برتیں ان کو. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. لیکن دوسری صورت یہ کہ دین مغلوب ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہاں معاملہ مختلف ہے. یہاں تو اب مطلوب یہ ہے کہ اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب کی سب کھپا دیجیے اس دین کو غالب کرنے کے لیے. یہ بالکل ایک برعکس صورت ہے. اصل میں جب تک یہ دونوں صورتیں علیحدہ علیحدہ سامنے نہ ہو اس میں مغالطے پیدا ہو جاتے. اگر دین غالب ہے، خلافت راستہ کا دور تھا، اگر کوئی وہاں پہ رہ رہے تھے، زمینداری بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے خوشحالی بھی تھی، اچھا کھا رہے، اچھا پہن رہے ہیں، جب مطالبہ آیا ہے کہ اتنے ہزار آدمی کو نکلنا چاہیے، نکل آئے. اگر وہ اتنے ہزار نکل آئے، باقی جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن وہ دور جو مکی دور ہے یا مدنی دور کا ابتدائی زمانہ ہے، اب یہ تو وہ ہے جس میں کہ آپ اپنی ہر ممکن سعی اگر صرف نہیں کرتے دین کو غالب کرنے پر تو وہ غالب ہوگا ہی نہیں. اس کو اس جگہ اس ماحول کا حکم اس میں لا کر قائم کر دینا بس یہی ہے. وضو شے فی غیر محلے ہی، کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر لے آنا. تو یہاں یہ ہے کہ جو نفس کو روکنا ہے اپنی خواہشات سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مختلف ماحول میں، مختلف حالات میں اس کے درجے مختلف ہو جائیں گے. اگر دین غالب ہے، اللہ کا دین سربلند ہے، نظام اسلام قائم ہے، اب یہاں پر نفس کی مرغوبات بھی جو بھی جائز راستے سے آپ کو مل سکتی ہے اس سے روکنے کی کسی کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے کہ انہیں استعمال کرے. لیکن اگر صورت دوسری ہے تو پھر تو خود بخود ان نعمتوں کا سوال ہی نہیں، پھر تو پورا وقت لگے گا اسی کام میں، ساری توانائیاں صرف ہوں گی اسی کام میں، پھر اسی کے لیے مشقت ہوگی، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے حاضر رہنا ہوگا. یا اگر پہلے دعوت کا دور ہے تو تمام اپنی اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو دعوت میں صرف کرنا ہوگا، وہ معاملہ دوسرا ہے. تو فرمایا اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. ان کے لیے ٹھکانہ، ان کے لیے اب اللہ تعالی نے جو بنا رکھی ہے جگہ، وہ جنت ہے. اب آخری مضمون آ رہا ہے. یسألونک عن الساعة، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. اور قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا. یہ ارساہا آیا تھا اسی صورت میں اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے مرساہا، وہ وقت جبکہ وہ لنگر انداز ہو جائے. یہ جہاز کب آ کر ساحل سے لگے گا؟ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبر دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، آپ کو کافی عرصہ بیت گیا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، آئے گی کب؟ اب یہ انداز بھی جو ہے در حقیقت کٹ حجتی کا ہے. جیسا کہ میں ایک حدیث کے سلسلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور نے فرمایا انا ستکون فتنتن، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. اب اگر ہم ہوتے وہاں پر تو سوال کرتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ایک سوال کیا، وہ یہ کہ حضور یہ فرمائیے، فقلتو مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا، نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی. تو قیامت کی خبر دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سری جو ہے صورت وہ تو یہ کہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے، بھلائی کا راستہ کون سا ہے، نہ یہ کہ کب آئے گی. فی ما انت من ذکرہا، آپ کو اب یہ فی ما، جیسے اما تھا، یہاں پر بھی فی ما ہے. کس چیز میں ہے آپ اس کے تذکرے سے، یہ ہے اس کا لفظ ترجمہ. آپ کو کیا سروکار، آپ کی اس سے کوئی بحث ہی نہیں، کب آئے گی. آئے گی، ویسے تو حضور نے فرمایا بوئس تو آنا بسات کا ہاتھین، مجھے ایسے بھیجا گیا ہے قیامت کے ساتھ کہ جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. بھائی مانا کہ اب میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، کوئی اور نبی رسول آنے والے نہیں، اب تو قیامت ہی آئے گی. اس اعتبار سے اور صحابہ کرام پر تو اس درجے استحضار رہتا تھا قیامت کا اور آخرت کا کہ ذرا تیز آگی چلتی تھی وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی. وہ یہ حساب کتاب نہیں جوڑتے تھے کہ حضور نے تو یہ خبر دے رکھی ہے اتنے سال کی، پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے امن کا دور بھی آئے گا. وہ تو ہر وقت، اصل میں یہ استحضار ہے اعصاب میں، ہر وقت جو ہے اس کا ایک خوف جو ہے طاری ہے، موجود ہے. تو جیسے ہی تیز آندھی چلتی سمجھتے تھے قیامت آ گئی. یہ کیفیت جو ہے، نہ یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ وہ کب آئے گی. فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا سروکار، آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ بتائے کہ وہ کب آئے گی. الی ربک منتہاہا، یہ جو ہے معاملہ کہ کب آئے گی قیامت، اس کی تو اس کا انتہا تیرے رب کی طرف ہے، یعنی یہ صرف تیرے رب کے علم میں ہے. الی ربک منتہا، یہ چیز جو ہے اس کی نہایت صرف تیرے رب کے پاس ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، اور کسی فرشتے کو یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ اکادو فیھا لتجزا کل نفس بما تسعى، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہا میں بھی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلا مکالمہ ہوا ہے کہ آئے گی تو صحیح ہو، لیکن میں اسے چھپا کر رکھوں گا، میں ظاہر نہیں کروں گا کہ کب آئے گی، وہ جب آئے گی آئے گی، اچانک آئے گی، بختتاً آئے گی، ان تیاری کرو اس کے لیے، یہ دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا ساز و سامان فراہم کیا۔ انما انت منذر من یخشاها، اب یہاں لفظ پھر آ گیا، اور میں نے کہا تھا کہ جب تک خشیت کا کوئی نہ کوئی ابتدائی رمق نہ ہو، آپ یہ سلوک یا راہ ہدایت پر آگے پیش قدمی یہ نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، تقویٰ کا کچھ نہ کچھ ابتدائی سرمایہ ہونا چاہیے، کم سے کم یہ کیفیت تو ہو کہ نیکی اور بدی میں انسان تمیز کرتا، اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اندر سے کوئی شے ملامت کرے۔ یہ بھی اگر نہیں ہے، ضمیر بھی مردہ ہو چکا، تب آپ قرآن پڑھتے رہیے اس کے سامنے، اور اس کو حکمت کے موتی بکھیرتے رہیے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ اندر ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ ابھی چاہے سسک رہی ہو لیکن موجود ہو، مر نہ گئی ہو، دفن نہ ہو گئی ہو اس کے زمین میں۔ لہذا فرمایا انما انت منذر من یخشا، اے نبی آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں اس کو جو اس کا کچھ خوف اپنے اندر رکھتا ہو، یعنی قیامت کے حالات بتائے جا رہے ہیں، دوزخ کے حالات بتائے جا رہے ہیں، جنت کی کیفیات بتائی جا رہی ہیں، یہ گویا کہ اس خاکے میں رنگ بھرنے کے مترادف ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا بھی وہ ریسپانسبلٹی کا اور وہ اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہو۔ اب جب یہ تمام چیزیں معلوم ہوں گی کہ جہنم میں یہ کچھ بھی ہے اور یہ سختیاں بھی ہیں اور یہ شدائد بھی ہیں اور یہ مصائب بھی ہیں جن کا کہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے ان کے خوف میں اضافہ ہوگا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی خشیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ جو خشیت جس کے اندر تھوڑی سی بھی ہے اس کو قرآن مجید کی ان آیات اور ان سورتوں کو پڑھتے ہوئے لرزہ طاری ہوگا، کانپیں گے، اور یہ چیز جو ہے وہ ان کے اندر مزید نیکی کی طرف ایک عملی پیش رفت جو ہے اس کا ذریعہ بن جائے گی۔ کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایسے ہوں گے وہ جس دن کے اسے دیکھیں گے کہ نہیں رہے مگر ایک شام یا اس کی صبح بھی، یعنی یہ کہ جب قیامت میں حاضری ہوگی۔ اب یہ کہ لبسوا رہے، رہنے سے دو چیزیں مراد ہیں، دنیا کی پوری زندگی بھی اور پھر جو برزخ میں قیامت کے اس ساعت سے لے کر اور باعث بعد الموت تک جو وقت آیا، 40 برس کہہ لیجئے، اور 40 برس کتنے ہوں گے اگر ایک دن 1000 برس کا ہے، لیکن یہ کہ کچھ نہیں انسان کو محسوس ہوگا یہ پوری مدت دنیا کے ساتھ 70 سال، پھر دنیا میں دفن ہونے کے بعد سے الساعہ تک، پھر الساعہ سے لے کر القیامہ تک یہ نہیں محسوس ہوگا مگر یہ کہ کوئی ایک شام تھی، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ایسا دھندلا سا ایک تصور آئے گا کہ بس اتنی ہی دیر ہم رہے تھے، جیسے کوئی شام عشیہ اور وہاں، یا اس پر مزید یہ کہ اس کی جو صبح ہے وہ بھی، اس کا پہلا پہر بھی مزید شامل کر لیجئے، گویا کہ لے دے کر ایک دن سے زائد کی مدت نظر نہیں آئے گی جو اس دنیا میں تم نے بسر کی۔ اشارہ کس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ ہے حقیقت اس زندگی کی جس کو تم نے ترجیح دے رکھی ہے آخرت پر۔ یہ جو فرمایا گیا اما من تغا و آثر الحیات الدنیا، یہ اس آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تمہیں کل محسوس ہوگا ایک شام، یا پھر یہ کہ اس کی صبح بھی اس میں شامل کر لی جائے، صبح کا وقت اس سے زائد محسوس نہیں ہوگا، جس کے لیے حرام حلال کی تمیز ختم، جس کے لیے ادائے حقوق سے انسان غافل، جس کے لیے اس نے اپنی پوری توانائیاں نچوڑ کر رکھ دی ہے کہ صرف اسی دنیا کا ساز و سامان اور اس کی متاع جو ہے، کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، یہ دھوکے کے سامان کا سودا انسان کر رہا ہے اور اپنی تمام توانائیوں کو کھپا رہا ہے، اس کی حقیقت جو اس روز منکشف ہوگی وہ یہ ہوگی کانہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔